الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سورة يوسف کی 17ویں آیت. عرض کیا کہ جناب یعقوب کے بچوں کو جناب یوسف سے اس لیے کہ ان کے باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے انہیں یہ جو ہے حسد ہو گیا. حسد کے نتیجے میں انہوں نے یوسف کو ٹھکانے لگانے کی سازشیں تیار کی. پہلا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے, لیکن بعد میں ایک بھائی کی تجویز یہ ہوئی کہ انہیں قتل نہ کیا جائے, ایسا کچھ کر دیں کہ وہ باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائیں. چنانچہ تھا یہ پایا کہ کنویں کے اندر جو بغل میں طاق نما بعض کنوؤں میں ہوتا ہے اس میں ان کو ڈال دیا جائے, تاکہ بعد میں کوئی وہاں سے قافلہ جب پانی انہیں لینے آئے تو یوسف بھی اسی کے ہمراہ باہر نکل کے دور ہو جائیں. آئے اپنے منصوبے کو جامع عمل پہنانے کے لیے جناب یعقوب سے, انہوں نے کہا کہ یوسف بچے ہیں, کھیل کی ان کو ضرورت ہے, آپ کیوں انہیں گھر کے اندر قید کیے ہوئے ہیں, ہم لوگ لے جائیں گے ہمارے ساتھ کھیلیں گے, کیا آپ کو ہمارے پر بھروسہ نہیں ہے, ہم 10 طاقتور بھائی ہیں, متحد بھائی ہیں. ان کا نہیں, مجھے خوف ہے کہیں انہیں جو بھیڑیا نہ کھا جائے, تم لوگ کھیل میں جو ہے مست ہو جاؤ. ان کا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو ہماری عزت آبرو سب چلی جائے گی, کہ 10 بھائی کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے بھائی کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا تو بڑی شرم کی بات ہوگی, ایسا کہ نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ لے کر کے گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کا جناب یعقوب کو اندیشہ تھا. انہوں نے وہاں کے پر پہلے تو خوب مارا اورا انہیں, اس کے بعد کنویں میں پھینکا نہیں, یعنی قرآن کی تعبیر میں پھینکا نہیں ہے, جعلو قرار دے دیا, رکھ دیا. پھینکنا کا اور معنی ہوتا ہے اور جعلا قرار دے دینا کا معنی اور ہے, یعنی شاید انہوں نے رسی میں باندھ کر کے جناب کیسے پھینکا وہ تو نہیں ہے ڈالا, اور جناب یوسف جب وہاں پہنچ گئے طاق پہ تو انہوں نے اپنے کو رسی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیا جو ہے کاٹ دی رسی, جو بھی کیا ہو. وہاں جناب یوسف جو تھے پانی کے اندر نہیں گئے, بغل کا جو طاق تھا وہاں کے اوپر بیٹھ گئے. اب اس کے بعد واپس تو آنا ہی ہے, پوری منصوبہ بندی پھر کرنی پڑی, پوری سازش تیار کرنی پڑی, پلاننگ کرنی پڑی کیسے واپس جانا ہے کہ ہم پر الزام بھی نہ آئے, کام بھی ہو گیا. اور چنانچہ فوراً واپس نہیں آئے بلکہ رات کی تاریخی کا اس کا انتخاب کیا کہ جب بچوں کو واپسی میں تاخیر ہو جاتی ہے تو بہرحال والدین کا دل تو دھڑکنے لگتا ہے نا, اور اس وقت ان کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں. اس وقت جس وقت کی جناب یعقوب اپنے بچوں کے فراق میں تڑپ رہے ہیں, اس وقت رات کے وقت آئے, اور آئے تو جو ہے وہ روتے ہوئے آئے, اور جناب یعقوب کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا. اچھی سازش تیار کی تھی, تانا بانا اپنی گفتگو کا اچھا بنا تھا, بہت ہی نپی تلی گفتگو آ کر کے باپ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ جو ہے روتے دھوتے آئے, ظاہر سی بات ہے والدین بچوں کا آنسو دیکھ کر کے ایسے ہی پگھل جاتے ہیں پہلے ہی مرحلے میں, روتے ہوئے آئے, خیریت کیا بات ہے. یا ابانا انا ذهبنا نستبق, ہم گئے اور جا کر کے ہم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے. یہ جو ہے مقابلہ کرنے لگے, ریس کا مقابلہ ہے, تیر اندازی کا مقابلہ, جس کا مقابلہ رہا ہو, طاقتور لوگ تھے نا, تو تفریح میں گئے ہیں تو عام طور سے یہ جو ہے نیچرل ہے کہ طاقتور لوگ کیا کریں گے, دوڑیں گے, بھاگیں گے, کودیں گے, اور یہ بھی ایک نیچرل ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے اپنے سامان کے پاس رکھ دیا جاتا ہے, تم بیٹھو, تم کہاں دوڑ سکتے ہو, تمہارے اندر دوڑنے کی طاقت نہیں ہے, یہ بھی نیچرل ہے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق, بابا جان ہم لوگ گئے اور جانے کے بعد کھیلنے میں مصروف ہو گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اب ہم لوگ کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے, دوڑتے دوڑتے ریس کا مقابلہ ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ دور نکل گئے, یا تیر اندازی ہو رہی ہے اس میں انسان تھوڑا دور تو ہو ہی جاتا ہے, دور نکل گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیا آیا اور انہیں کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, خیر آپ تو ہمارے بارے میں پہلے ہی سے اچھا خیال نہیں رکھتے, ہم لوگ کتنے ہی سچ بولیں آپ تو ماننے والے نہیں ہیں, آپ تو ماننے والے نے پورا ایک فطری جو ہے نپی تلی ہوئی گفتگو کی, یعنی جناب یعقوب کے لیے مان لینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار باقی نہ رہ جائے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یا ابانا, اے بابا, اے ہمارے بابا جان, پہلے ہی جو خطاب ہے ایک نفسیاتی حملہ, نفسیاتی وار انہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے پہلے ہی کر دیا. یا ابانا, اے ہمارے بابا جان, وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اس کے بعد بالکل نیچرل سی بات, اس میں کوئی انیچرل چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ چلے گئے کھیلنے کے لیے, مقابلہ ہو رہا ہے وہاں پر, ریس کا مقابلہ, تیر اندازی کا مقابلہ, کشتی کا مقابلہ, جو بھی مقابلہ تھا, برحال کھیل میں اتنا مصروف ہو گئے. اچھا یوسف بچے تھے, ان کو چھوڑ دیا سامان کے پاس, گھڑی آ کر کے ان کو کھا گیا. یہ پوری انہوں نے ایک کہانی تیار کر لی جس سے ان کے اوپر حرف بھی نہ آنے پائے, الزام نہ آنے پائے. دیکھیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ایک گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ بھی کئی گناہوں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. حسد انہی گناہوں میں سے ہے, حسد انہی گناہوں میں سے ہے. حسد کی بنیاد کے اوپر کتنے جھوٹ ان کو جو ہے بولنے پڑ رہے ہیں. پہلا جھوٹ بولا کہ ذہبنا نستبق, ہم کھیل رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, نہ کوئی مقابلہ تھا, نہ کوئی یہ جو ہے مسابقہ تھا, نہ میچ تھا, نہ کھیل تھا, نہ اسپورٹ, کچھ نہیں, مار رہے تھے یوسف کو. ترکنا یوسف عند متاعنا, دوسرا جھوٹ کیا بولا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. تیسرا جھوٹ بولا فاکلہ الذئب, انہیں بھیڑیا کھا گیا. چھوٹی سی گفتگو میں ایک جملہ ہی ہے نا, ایک جملے میں تین جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے ان کو حسد کی وجہ سے. حسد ایک ایسا گناہ ہے جو بہت سارے گناہوں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. کبھی کبھی ایک بات کو چھپانے کے لیے, ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. زیادہ بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی جھوٹ نہ بولیں ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب, اب جب آئے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک چوتھا جھوٹ بھی اس کا سہارا لیا. گواہ بھی تو چاہیے. یوسف کی خون آلود قمیص لے کر کے آگے, وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب, جناب یوسف کی قمیص جو خون آلود تھی اسے بھی لے کر کے آئے تاکہ اس کو دکھا لے. بس یہی ان کے جو ہے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہو گیا. مجرم اپنی دانش میں منصوبہ بہت اچھا تیار کرتا ہے, لیکن گناہگاروں کو رسوا کرنا یہ خدا کی ذمہ داری ہے. جب تک وہ چھپا لے گناہ تب تک تو چھپ جاتا ہے, لیکن اگر وہ چھپانا نہ چاہے, تم لاکھ گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا چاہو, گناہ آشکار ہو کر کے رہ جاتا ہے. جب خون آلود پیراہن لا کر کے دیا تو جناب یوسف, جناب یعقوب نے کیا, قالا بل سولت لکم انفسکم امرا, نہیں کیوں وقوف بناتے ہو, کیوں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو, تمہارے نفس نے تمہاری جو ہے برائیوں کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیا ہے. یہ جملہ ہے, بل سولت لکم انفسکم امرا. دیکھیے انسان جب کوئی برا کام کرتا ہے تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے برا کو اچھا بناتا ہے, کیونکہ انسان کی فطرت, انسان کا دل گناہ پر مائل نہیں ہوتا, جرم انسان کی فطرت میں نہیں ہے. لہذا انسان اگر جرم کرنا چاہتا ہے, گناہ کرنا چاہتا ہے, تو گناہ کرنے سے پہلے اسے آراستہ کر لیتا ہے, یعنی یہ گناہ نہیں ہے. اکثر ہمیں جھوٹ بولنا اگر نہیں, نہیں یہ تو بہرحال مصلحت ہے, اس میں تو اس کو کہیں نہ کہیں توریے تقیے کے رنگ دینے کی کوشش کرتے، کسی کی جو ہے غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، خب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ بھی پڑھ رکھا ہے کچھ لوگ ہیں جن کی غیبت کرنا جائز ہے. دیکھیے میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، اکثر غیبت کرنے والے غیبت کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، یعنی گویا ہم جو کر رہے ہیں وہ غیبت نہیں ہے. ایک وہ جگہ جہاں غیبت کرنا جائز ہے، اس شخص کی غیبت کرنا جائز ہے جو فاسق علنی ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، ڈنکے کی چوٹ پر، چھپ کے نہیں، ایک دفعہ گناہ کرتا ہے چھپ کر کے، ایک دفعہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. جو چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کی غیبت کرنا حرام ہے. ہم نے چھپ کے خدا نہ خاصا لیاذ باللہ شراب پی لی، آپ نے کہیں سے دیکھ لیا، چھپ کے پیا تھا، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ جا کے دوسروں سے بیان کریں کہ ہم نے ان کو شراب پیتے دیکھا تھا. ایک دفعہ نہیں، کھلم کھلا سینٹر میں آتے ہیں بوتل لے کر کے اور پی رہے ہیں، سب کے سامنے پیتے ہیں، اب آپ جا کے بیان کریں کہ وہ شراب پیتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے. تو ایک ہے فاسق، ایک ہے فاسق بالعلن، کھلم کھلا. مرحوم آیت اللہ حجت، یہ جو ہے مراجع میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، مدرسے حجتیہ قم میں انہی کا بنایا ہوا ہے، بہت بڑے آیت اللہ تھے. ایک دن وہ کہنے لگے کہ جن جن لوگوں نے ہماری غیبت کی ہے ان سب کو ہم معاف کر دیں گے، جتنے جس نے کی ہے، سوائے یہ جو ہے مولویوں کے، اگر کسی مولوی نے ہماری غیبت کی ہے اسے معاف نہیں کریں گے. ان کا خواہ تو الٹا معاملہ ہے، اپنوں کو پہلے معاف کیا جاتا ہے، تو آپ کے اپنے صنف کے ہیں، اپنے گروہ کے لوگ ہیں، انہوں نے اگر کہا نہیں. یہ جب غیبت کرتے ہیں تو دو گناہ ایک ساتھ کرتے ہیں، ایک تو یہ غیبت کرتے ہیں، دوسرے یہ ہمیں ہماری غیبت کو جائز پہلے قرار دیتے ہیں، یعنی ہمیں یہ فاسق بنا کے، فاسق بالعلن بناتے ہیں، تب یہ ہماری غیبت کرتے ہیں، دوہرا گناہ. بہرحال نفس انسانی، ہوا و ہوس، خواہش نفس، اگر انسان اس کے پیچھے چلا گیا تو ہوا و ہوس کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کو اچھا بنا دیتی ہے. انسان کے اندر تمیز اور تشخیص کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے گناہ، گناہ کا اور ہوا و ہوس، علیکم السلام رحمت اللہ، خواہش نفس کا اور ہوا و ہوس کا اتباع اگر کسی نے کر لیا تو اس کا برا اثر یہ ہے کہ تشخیص کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھے کو جو ہے یہ جو ہے برا سمجھنے لگتا ہے. ہرملہ جس وقت علی اصغر کے گلے کی طرف تیر پھینک رہا تھا، کیا سمجھ رہا تھا؟ تشخیص کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. گناہ اور تقوی کا فرق یہی ہے، تقوی انسان کے اندر تشخیص پیدا کرتا ہے، علم پیدا کرتا، حقائق جیسے ہیں ان کو دیکھنے کی صلاحیت دے دیتا ہے تقوی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم حقائق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، پردہ پڑ جاتا ہے ہمارے نگاہوں کے اوپر، حقائق ہے کچھ اور، ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں، حق کو باطل سمجھنے لگتے ہیں، باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں. تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی جگہ کے پر جہاں تقوی کا لفظ آیا ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 282، چھوٹا سا جملہ ہے، اتقوا اللہ یعلمکم، اتقوا اللہ یعلمکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے کو گناہوں سے دور رکھو، معصیت سے دور رکھو، یہ جو ہے برائیوں سے دور رکھو، جرائم سے دور رکھو، کرائم سے دور رکھو. کیوں دور رکھیں؟ فائدہ کیا؟ یعلمکم، اللہ تمہیں علم دے دے گا، ویعلمکم، اللہ تمہارے لیے حقائق کو آشکار کر دے گا. دعا ہے اللہم اعلنی الحق، خدایا ہمیں حق دکھا دے کما ہی جیسا وہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، واقعات ہیں کچھ اور، نظر کچھ اور آتے ہیں، وہیں سے ہے کہ ظاہر سے بات ہے جو ہم دیکھیں گے فیصلہ تو اسی لحاظ سے کریں گے نا، جیسی ہماری انفارمیشن ہے، جیسی ہماری معلومات ہے، فیصلہ ویسا ہی ہوگا. اگر آپ کی انفارمیشن صحیح ہے، معلومات اگر آپ کی صحیح ہیں، اطلاعات اگر آپ کے پاس دقیق ہیں، فیصلہ آپ کا ہمیشہ صحیح ہوگا. لیکن اگر آپ کی انفارمیشن ہی غلط ہے تو فیصلہ آپ کا ہمیشہ غلط ہوا کرے گا. بہت بڑی نعمت ہے خدا کی کہ انسان کے پاس صحیح معلومات ہو، اگر معلومات صحیح ہوں گی فیصلہ ہمیشہ یا قدم انسان ہمیشہ صحیح قدم اٹھائے گا. اکثر جو لوگ غلط قدم اٹھاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس معلومات صحیح نہیں ہے، اطلاعات صحیح نہیں، انفارمیشن صحیح نہیں ہے. اتقوا اللہ یعلمکم و یعلمکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں حقائق کا علم دے دے گا. ومن یتق اللہ یجعل له فرقانا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے ہیں اللہ انہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. یہ خاصیت تقوی ہے. اور گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ جو لوگ ہوائے نفس و خواہش نفس، ہوائے نفس یعنی ہمارے اندر جو یہ نفس امارہ پایا جاتا ہے، نفس امارہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو اچھا بنا دیتا ہے. جناب یعقوب جواب میں کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے جو ہے برے کام کو تمہارے لیے اچھا بنا دیا. جواب میں جناب یعقوب نے کچھ اور نہیں کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر جمیل اختیار کروں گا اور اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں اس چیز پر جس کو تم لوگ یہ جو ہے بیان کر رہے ہو. بتا اس کو بھی شرح دوں گا، اس کو بھی عرض کروں گا. جس وقت جناب یعقوب کے سامنے بچوں نے لا کر کے وہ قمیص خون آلود کرتا ان کے سامنے پیش کیا ہے، جناب یعقوب کرتے کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، چونکہ بھائی اس بات کو بھول گئے تھے کہ بھائی خون ڈالنے سے پہلے، بھیڑ کا خون یا ہرن کا خون اس کے اوپر ڈال دیا تھا، خون ڈالنے سے پہلے کہیں اس کو پھاڑوڑ تو دو اچھی طرح سے، جگہ جگہ سے پھاڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ بھیڑیا جب کسی پہ حملہ کرے گا اسے کھا جائے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خون تو لگ جائے قمیض میں مگر قمیض بالکل سالم. اللہ اگر کسی کو یہ جو ہے ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، حقائق سے پردہ اٹھانا چاہے، وہ انتظام کر دیتا ہے. ساری پلاننگ کر لیا، کب جائیں گے، کس وقت جائیں گے، زمان مکان گفتگو کا انداز، ساری چیزیں تیار کر لیا. یہ معمولی سے بات بھول گئے، قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیے ہوتے. اب جب جناب یعقوب کے سامنے لا کر کے قمیض پیش رکھی گئی تو روایتوں میں ہے کہ جناب یعقوب نے قمیض کو دیکھ کے کہا، اس پر نہ بھیڑیے کے پنجے کے نشان ہیں نہ بھیڑیے کے دانت کے نشان، کتنا مہربان بھیڑیا تھا، یوسف کو تو کھا گیا، قمیض کو چھوڑ دیا، قمیض کو کوئی نقصان اس نے پہنچایا ہی نہیں. یہ کہہ کر کے قمیض کو دفعہ اپنی آنکھوں سے لگایا، چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گئے جناب یعقوب. رات بھر غشی کے عالم میں پڑے رہے، بالکل بے حرکت، ایسا لگتا تھا کہ سوکھی ہوئی یہ جو ہے لکڑی رکھی ہوئی ہے، اس طرح سے جناب یعقوب پڑے ہوئے. بچے ڈر گئے کہیں باپ کا وجہ انتقال نہیں ہو گیا. ان میں سے کچھ کہنے لگے، واہ ہو ہمارے اوپر، قیامت کے دن ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، بھائی سے بھی محروم ہو گئے، باپ کو بھی ہم نے یہ جو ہے قتل کر دیا، ان کے قتل کا سبب بن گئے ان کے انتقال کا. صبح ہونے کے قریب جب آئی ہے تو یہ نسیم سحری نے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، نسیم سحری نے جناب یعقوب کو یہ جو ہے بیدار کیا اور وہ ہوش میں آئے ہیں جناب یعقوب. اور ہوش میں آنے کے بعد باوجود ہے کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے، چونکہ یوسف سے بے پناہ محبت کرتے تھے نا، اگرچہ خدا نے ان کو باخبر کر دیا تھا کہ یوسف زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں مگر کنویں میں ہیں، یہ جو ہے مشکلوں میں ہیں. بہرحال تفصیلات تو ان کو نہیں بتائی گئی تھی، اتنا صرف یہ زندہ ہیں، حیات کا علم ہو گیا تھا. جدائی جناب یوسف کی جناب یعقوب کے لیے خود بہت بڑی تکلیف کی چیز تھی، دل رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر زبان سے کوئی ایسا لفظ جناب یعقوب نے ادا نہیں کیا جس سے پروردگار کی بارگاہ میں کوئی جسارت ہو، کوئی شکوا ہو، کوئی گلہ ہو. عام طور سے ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بہت سارے لوگ صبر تو کر لیتے ہیں مگر خدا سے شکوا بھی ہوتا رہتا ہے، شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو ایک صبر ہے اور ایک صبر جمیل ہے. جناب یعقوب نے فرمایا فصبر جمیل، میں صبر ہی نہیں کروں گا بلکہ صبر جمیل کروں گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے آنسو بھی نہ گرے، انسان روئے بھی نہیں، انسان فریاد بھی نہ کرے. رونا، آنکھ سے آنسو بہنا، یہ فطرت انسانی ہے. جس وقت جناب ابراہیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پیغمبر رو رہے تھے. جو رونے کو یہ منع کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں رونے کے اوپر کے خلاف صبر ہے، ایک مسلمان کو رونا نہیں چاہیے موت کے اوپر، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، لوگوں نے کہا پیغمبر پر بھی اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ پیغمبر نے جواب دیا تدمع العیون. صبر کہتے کسے ہیں؟ تدمع العیون ویحزن القلب ولا تقول ما یسخط الرب. صبر یہ ہے آنکھوں سے آنسو بہیں، دل غم زدہ ہو، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو خدا کو ناراض کر دے. نہ رونا صبر نہیں ہے، یا رو دینا یہ جو ہے منافی صبر نہیں ہے. منافی صبر یہ ہے ممکن ہے کہ انسان نہ روئے، آنسو نہ بہے، مگر خدا سے جو ہے وہ شکوا ہے، یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ آنکھیں روئے، دل جو ہے غمزدہ ہو، لیکن کیونکہ اگر دل غمزدہ ہی نہیں ہے اور خدا کا شکوا نہ کیا تو کون سے بڑی بات ہے؟ اگر لڑکا مر گیا ہمارے میں کوئی اثر ہی نہیں، مر گیا تو مر گیا، گائے بیل مر گئے، لڑکا مر گیا، دونوں اگر ہمارے لیے برابر ہی ہے تو وہاں پر صبر کا کیا مفہوم؟ صبر تو وہیں کے اوپر قابل تعریف ہے نا، جہاں دل غمزدہ ہے، غم ہے، اور غمزدہ دل کے ترجمان آنکھوں کے آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس کے باوجود خدا سے شکوا نہیں ہے، اس کے باوجود خدا پالنے والے جو کچھ ہے کرنا شکر، آنکھیں روئیں مگر زبان پر شکر خدا ہو، اسے کہتے ہیں صبر جمیل. وَإِلَّا اگر دل غمزدہ ہی نہیں ہے تو وہاں صبر کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اب جو واقعات پیش آئے اس سے بعد جو سبق ہمیں ملتا ہے، پہلا سبق یہ ہے کہ فضا سازی بعض دفعہ کر دی جاتی ہے، یہ جو ہے متاثر نہ ہوں حقائق کو سمجھنے کے لیے، جو موجودہ ماحول ہے ماحول سے جو ہے یہ متاثر نہ ہو، کبھی فضا ایسی بنا دی جاتی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف. الیکشن کے موقع پر عام طور سے یہ جو ہے فضا بنائی جاتی ہے نا، اور قوم عام طور سے فضا ہی سے یہ جو ہے متاثر ہو جاتی، جس کی لہر چل گئی. اب کوئی ایسا نعرہ یا کوئی ایسی اسکیم انہوں نے بر وقت سامنے لا دی کہ ساری قوم اسی کے پیچھے، حقائق کیا ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہ جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہمیں سبق دیتی ہے کبھی بھی ماحول اور فضا سے یہ جو ہے متاثر نہ ہو. فضا سازی تو اچھی کی تھی ان لوگوں نے، فرزندان یعقوب نے فضا سازی اچھی کی تھی، رات کے وقت آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں، قمیص جو ہے خون بھری قمیض بھی لے کر کے آ رہا، ساتھ میں یہ بھی کہتے پیشبندی پہلے ہی سے کر دیا کہ جی آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، آپ نے تو پہلے ہی سے طے کر رکھا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے چاہے ہم کتنے ہی سچ بولیں. یعنی جناب یعقوب کے لیے گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جناب یعقوب کہہ سکے کہ ہاں ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو. تو فضا سازی یا ماحول سازی جو ہوتی ہے، کبھی بھی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو فضا اور ماحول اور لہر کے میں بہنا نہیں چاہیے، بلکہ حقائق کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے ماحول اور فضا سے ہٹ کر کے. شیطان اور نفس ہمیشہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. بل سولت، تصویر کا جو لفظ استعمال کیا جناب یعقوب نے یہاں پر، حادثات کے موقع پر صبر کے ساتھ ساتھ خدا سے مدد مانگنی چاہیے. جناب یعقوب نے کیا کہا؟ واللہ مستعان علی ما تصفون. جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے مقابلے میں میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اگر خدا کی مدد حاصل نہ ہو انسان کے لیے واقعی صبر جمیل کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. اب آپ یہاں پر ایک نقطہ دیکھیں کہ جب جناب یعقوب نے یہاں پر ایک اشارہ تو کر دیا کہ تمہارے ہاں بہت صداقت لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعقوب، یہ بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو تو کھا گیا مگر قمیص کو نقصان نہیں، مگر کھلم کھلا کھل کر کے ان کو یہاں پر یہ جو ہے جھٹلایا نہیں. جناب یعقوب نے جھٹلایا، حالانکہ جان رہے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جھٹلا دیتے کہ نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہو سکتا تھا کہ یہ دیکھیں کہ اب تو ہمارا پول کھل ہی گیا ہے تو جا کر کے یوسف کا وہاں کام ختم ہی کر دیتے کنویں میں، ایڈمنسٹریشن کا ایک فن یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے بہت ساری گناہوں یا خطاؤں کو یہ جو ہے نادیدہ، یہ جو ہے نظر انداز، گویا ہم نے دیکھا ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ یہ جو ہے بیان کرتے جائیں گے، گرفت کرتے، اپنے بچے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو آپ ٹوہنے لگے ہوئے ہیں اور اسے بیان کرتے کہ ہاں آج تم نے یہ کیا، آج تم نے یہ کیا، آج تم نے یہ کیا، تو آہستہ 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 اس کے اندر جرأت گناہ بڑھ دی جائے گی. وہ جو حجاب پایا جاتا ہے، جو پردہ ہے، تھوڑا سا احترام ہے، وہ احترام کیا ہے؟ خط آپ کے ورکر کو معلوم ہو گیا کہ نہیں تو معلوم ہی ہم نے کیا 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 ہے. تو جو خوف ہوتا ہے نا، وہ خوف بھی کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا. یا جناب یعقوب نے براہ راست کھلم کھلا اس بات کو، حالانکہ جانتے تھے، خدا سے علم ہو گیا تھا اور آساب بھی بتا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی دروغ گوئی کو کھلم کھلا جناب یعقوب نے بیان نہیں کیا. ایک بڑی اہم روایت ہے اس واقعے کے سلسلے میں ابو حمزہ شمالی سے. ابو حمزہ شمالی وہ جن کی دعائے ابو حمزہ شمالی ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہم اصحاب میں سے ہیں، اہم اصحاب میں، اتنے ہی اہم صحابی ہیں امام کے، اتنی ان کے اندر یہ جو ہے ظرفیت پائی جاتی ہے کہ امام نے انہیں دعائے ابو حمزہ شمالی کی تعلیم دی، ایک عظیم دعا. حتماً اس ماہ رمضان میں، چونکہ سحر ماہ رمضان میں پڑھنے کی یہ دعا ہے. یہ دعا اسلامی معارف کا خزانہ ہے، اسلامی تعلیمات کا خزانہ ہے. کم سے کم ایک دفعہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، البتہ ترجمے کے ساتھ، تاکہ سمجھ سکے کہ اس کے اندر کیا معارف. بغیر ترجمے کے پڑھنے کے بھی ثواب تو ہے اپنی جگہ پر، ثواب الگ چیز ہے اور ہمارے علم اور معرفت میں اضافہ ہو یہ الگ سی چیز ہے. تو پڑھیں اسے اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ. بھائی ابو حمزہ شمالی یہاں کے اوپر ایک بہت اہم، علیہ السلام رحمۃ اللہ، روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے میں تھا، صبح کی نماز میں نے امام کے ساتھ پڑھی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے صبح کی نماز پڑھی. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں امام کے ساتھ امام کے گھر کی طرف بھی چلا گیا. امام جب اپنے گھر پہنچے تو اپنی کنیزوں کو آواز دے کر کے کہا کہ دیکھو آج جمعے کا دن ہے، کوئی سائل، ہر وہ سائل جو تمہارے دروازے پر آئے، کوئی سائل تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اسے کھانا ضرور دینا. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا کہ مولا ہر سائل تو مستحق نہیں ہوتا، کل بھی یہی پریشانی تھی، آج بھی ہر مانگنے والا مستحق نہیں ہوتا ہے، بعض مانگنے والے مستحق ہوتے ہیں، بعض مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، ہر مانگنے والا جو ہے مستحق نہیں ہوتا ہے. آپ نے کنیز سے کہہ دیا کہ جو سائل بھی ہمارے دروازے پر آئے اسے کھانا ضرور دینا، کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ جائے، تاکہ جو مصیبت خاندان یعقوب پر نازل ہوئی وہ ہم پہ نازل نہ ہو. تو مولا ہر سائل تو مستحق نہیں ہوتا. امام نے فرمایا یقیناً ہر سائل مستحق نہیں ہوتا، لیکن سائلوں میں مستحق بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ مانگنے والوں میں کوئی مستحق نہیں ہے، کچھ مستحق ہیں کچھ مستحق نہیں ہیں. اگر ہم نے کسی سائل کو واپس کر دیا، ہمیں کیا پتا کہ یہ مستحق تھا کہ نہیں تھا؟ ہمیں معلوم ہے کہ مستحق نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی مستحق رہا ہو، ہمیں کیا پتا. دروازے پر جو سائل ہمارے آیا ہوا ہے اور ہم نے کہیں ایسے سائل کو واپس نہ کر دیا جو واقعی مستحق تھا. اگر مستحق سائل کو ہم نے دروازے سے واپس کر دیا تو ہم اسی یہ جو ہے مصیبت میں گرفتار ہوں گے جس مصیبت میں جناب یعقوب گرفتار ہوئے. ابو حمزہ نے کہا مولا وہ کیا واقعہ تھا، کیسے تھا، کیا چیز تھی؟ امام نے فرمایا کہ جناب یعقوب کی سیرت یہ تھی کہ وہ ہر روز ایک بھیڑ یہ جو ہے ذبح کرتے تھے، ہر روز ایک بھیڑ کی قربانی دیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اس میں سے کچھ گوشت جو یہ جو ہے مستحقین ہوتے تھے مستحقین میں بانٹ دیتے تھے اور بقیہ اپنے خاندان اپنے کنبے کے استعمال کے لیے اس کو رکھ لیا کرتے تھے. یہ ان کا شیبہ تھا ہر روز کا. ایک دن ان کے یہاں ان کے شہر میں ان کے محلے میں ایک ایسا شخص آیا جو مومن بھی تھا، یہ خدا ترس بھی تھا، خدا رس بھی تھا اور روزے سے بھی تھا. جب شام ہوئی ہے افطار کے وقت، شب جمعہ تھی، شب جمعہ افطار کے وقت وہ جناب یعقوب کے دروازے پر آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے افطار کرنا ہے، جو کھانا آپ کے یہاں یہ جو ہے بچ جائے اپنے بچے ہوئے کھانے میں سے تھوڑا مجھے دے دیجیے۔ وہ آواز لگاتا رہا، کسی نے ان کی نہیں سنی، یہ جو ہے سنی انسنی کر دی لوگوں نے، یہ سوچ کر کے گئی ایسے ہی مانگنے والے چلے آتے ہیں، یہ جو مستحق نہیں ہے، جو کچھ گوشت بانٹنا اٹنا تھا وہ تو صبح میں جو ہے ذبح کر کے بانٹ چکے تھے، کھانا پکا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر کے کہ شاید یہ مستحق ہے۔ کئی دفعہ اس نے آواز لگائی مگر کسی نے اس کی آواز پہ کان نہیں دھرا۔ آخر میں وہ مایوس ہو کر کے، جب رات اچھی خاصی گزر گئی، مایوس ہو کر کے چلا گیا اور بھوکا سو گیا، اور دوسرے دن پھر اس نے یہ جو ہے روزہ رکھا۔ اس وقت خداوند عالم نے جو ہے وحی نازل کی جناب یعقوب کے اوپر، اور وحی کے ذریعے سے کہا کہ تم نے میرے بندے کو ذلیل کیا۔ یعنی اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آتا ہے، مستحق ہے، اور آپ اسے نہیں دیتے ہیں، گویا اس بندے کو یہ جو ہے اس نے آخر ہاتھ پھیلایا ہے نا، اور آپ نے اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ اما سائلہ و اما سائلہ فلا تنہر، ہے نا اسلام میں ہاتھ پھیلانا اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جب تک انسان بالکل واقعی یہ جو مجبور نہ ہو جائے، سارے راستے بند نہ ہو جائیں، زندگی انسان کے خطرے میں نہ پڑ جائے، تب تک اسلام میں ہاتھ پھیلانا اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے، یہ مانگنے والے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہاتھ پھیلا ہی دیا ہمارے سامنے، اما السائل فلا تنہر، یعقوب تم نے میرے بندے کو ذلیل کر کے مجھے ناراض کر دیا ہے، اور تم میری سزا کے مستحق ہو گئے ہو تم لوگ۔ عجیب جملہ ہے، اے یعقوب میں اپنے دشمنوں کو تو دیر میں سزا دیتا ہوں، دوستوں کو بڑی جلدی سزا دیتا ہوں۔ رحمتیں ہوتی ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یعقوب علیہ السلام، میں اپنے دوستوں کو جلدی سزا دیتا ہوں دشمنوں کے مقابلے میں، دشمنوں کو سزا دینے میں تاخیر کرتا ہوں علیہ السلام، لیکن دوستوں کو جلدی سزا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ سزا ملنے کے بعد سدھر جائیں گے نا، تنبہ ہو جائے گا ان کو، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہوں کا انبار نہیں لگے، گناہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا تھا وہ کب دیکھا تھا؟ امام نے فرمایا اسی شب جمعہ۔ اسی شب جمعہ کی بات ہے جس شب جمعہ سائل کو انہوں نے اپنے دروازے سے واپس کیا تھا، حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ترک اولا ہے۔ گناہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ بھوکا ہے، واقعاً بھوکا ہے، واقعاً مستحق ہے۔ کیونکہ اگر کوئی واقعاً بھوکا ہے اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی، تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من بات شبعان وجارہ جائع فلیس بمسلم، اگر کوئی شخص کھانا کھا کے رات میں سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تمہیں پتا ہے کہ بھوکا ہے، فلیس بمسلم، تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ نجف کے واقعات میں ملتا ہے کہ قائد اللہ کے پاس ایک عالم دین اجازہ لینے کے لیے گئے، علیکم السلام رحمۃ اللہ، کسی چیز کا اجازہ، اجازہ اجتہاد یا اجازہ یا خوب جو بھی رہا ہو، اجازہ، اجازہ روایت، دسیوں طرح کے اجازے ہوتے ہیں، اجازہ لینے گئے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اجازہ نہیں دوں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم فاسق ہو۔ مشورے بڑے پریشان ہو گئے، حضور میں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ آپ مجھے فاسق کہہ رہے ہیں؟ شراب پی ہے، چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، تہمت لگائی ہے، غیبت کی ہے، ستایا ہے، اذیت کسی کو دی ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ کل رات تمہارے محلے میں ایک انسان کا بھوک سے انتقال ہو گیا، مر گیا بھوک سے۔ کہ خدا کی قسم حضور مجھے خبر نہیں تھی، وہ بھوکا ہے، خبر ہوتی تو میں ضرور جاتا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم فاسق ہو، ورنہ میں کافر کہتا تمہیں. اگر پتا ہوتا تمہیں اور تم اسے کھانا نہ کھلاتے تو تم کافر تھے. میں فاسق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان اتنا بے خبر کیوں ہے کہ اس کے محلے میں کوئی بھوکا ہے اسے پتا نہیں کہ بھوکا ہے. ایک مسلمان کو اتنا بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے مغربی تہذیب ہے کہ وہاں فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون ہے ہمیں نہیں پتا. اسلامی تہذیب یہ نہیں. اسلامی کلچر میں دوسرے کو ایک دوسرے کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، پتا ہونا چاہیے. صلہ ارحام ہمارے یہاں اسی لیے رکھا گیا ہے، تالیف قلوب ہمارے یہاں اسی لیے رکھی گئی ہے. یہ سارے تعلیمات ہیں نا ہمارے یہاں کی. تہاجر کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے ہمارے یہاں. تو یہ صلہ ارحام اور تہاجر وغیرہ میں پہلے تقریر کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پر زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے اس کو حرام کیا گیا. اطلاع ہمیں رہنا چاہیے. بہرحال نیا آیا ہوا آدمی تھا، ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ بھوکا ہے، لیکن بہرحال دروازے پر آ گیا تھا. تو اسے واپس کرنا جس کے بارے میں پتا نہیں کہ مستحق ہے، حرام تو نہیں ہے مگر ترک اولا تو ہے. احتمال تو ہو سکتا تھا شاید یہ جو ہے مستحق ہو. ایک ترک اولا کی سزا یہ ملی خاندان یعقوب کو. آج ہمیں کتنی سزا ملنی چاہیے؟ کتنے ہزار کتنے لاکھ خاندان ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں. پوری دنیا کی بات نہیں، جن جن علاقوں سے ہم لوگ آئے ہیں، جن شہر جس گاؤں سے ہم آئے ہیں، کم سے کم وہاں کی تو ہمیں معلوم ہے نا کہ وہاں کیا حال ہے. چلیے پوری دنیا کا تو کسی کو علم نہیں ہے. جس شہر سے آئے ہیں، جس جگہ سے آئے ہیں، پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ کتنے افراد ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں اور ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی. ایک ترک اولا کی بنا پر خاندان یعقوب کو اتنی سزا ملی، ہمیں کتنی سزا ملنی چاہیے؟ کتنا بڑا عذاب ہم پہ نازل ہونا چاہیے؟ آج جن یہ جو ہے مشکلات میں امت اسلامیہ گرفتار ہے، اس کا ایک بڑا حصہ عذاب الہی ہے. اغیار کی سازشیں تو خیر ہیں ہی، ان کے ظلم تو ہیں ہی، مگر ان کا ظلم بھی شاید عذاب الہی کی ایک شکل ہے. اسباب وہی ہیں. اسلام نے بہت تاکید اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جب بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اب جناب یوسف کا رد عمل کیا؟ کنویں میں پہنچ کر کے اندھیرا ہے، تنہائی ہے، ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں. جن پر جو ہے بھروسہ تھا انہی لوگوں نے، جن سے امیدیں وابستہ کیے تھے انہی لوگوں نے تو کنویں میں لا کر کے ڈالا ہے. ساری امیدیں جب منقطع ہو چکی ہیں، اب صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کی طرف یوسف کی توجہ ہے، وہ خدا کی ذات. بچپنا ہے یوسف کا، لیکن بہرحال یوسف کا ریئیکشن اور رد عمل بڑا عظیم ہے. نہ رونا ہے، نہ دھونا ہے، نہ تڑپنا ہے، بلکہ اپنے مالک کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور دعا کی. بڑی اچھی دعا ہے جناب یوسف نے جو وہاں کی ہے اس کنویں میں. اللہم یا مونسا کل غریب، اے اللہ جو ہر بے کس کا مونس ہے. اب تو میرا تو کوئی نہیں ہے اس وقت، مونس اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات. اللہم یا مونسا کل غریب و یا صاحب کل وحید، اے ہر یک و تنہا کا ساتھی جس کا کوئی ساتھی نہیں اس کا اللہ ساتھی ہے. وہ یا ملجا کل خائف، ہر خوف زدہ کی پناہ گاہ تو ہی ہے، تو ہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے. وہ یا کاشفا کل قربا، تو وہ ہستی ہے، اے وہ ہستی جو ہر مشکل کو دور کر سکتا ہے. خدا کے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو اس کے بس سے باہر اسے دور کرنا. وہ یا عالم کل نجوا، مناجات اور نجوا اور دعا میں فرق یہ کہ دعا بلند آواز سے ہو سکتی ہے، نجوا چپکے چپکے سرگوشی کی شکل میں جو دعا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نجوا. یا عالم کل نجوا، اے وہ ہستی جو ہر نجوا سے باخبر ہے. وہ یا منتہا کل شکوا، اے وہ ہستی جو ہر شکایت کنندہ کی آخری امید ہے، آخری امید تیری ہی ذات ہے. ویا حاضر کل ملا، اے وہ ہستی جو ہر گروہ اور ہر جمعیت میں موجود ہے، تنہائی میں بھی خدا ہے اور مجمع میں بھی خدا موجود ہے. یا حیو یا قیوم اسألک ان تقذف رجاءک فی قلبی. عجب دعا ہے. خدایا میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی امید میرے دل میں ڈال دے, تجھ سے لو لگا سکوں, تجھ سے امید رکھ سکوں, ورنہ امید تو ختم ہو جائے گی. رکھتے جس کی امید ختم ہو جائے زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے. ان تقذف, ساری امیدیں تو ختم ہو چکی ہیں اہل دنیا سے. ان تقذف رجاءک فی قلبی حتی لا یکون لی ہم ولا شغل غیرک, کیا میں تیرے سوا کسی کے بارے میں سوچوں بھی نہیں. ہمارے تمام افکار کا مرکز اور محور تیری ذات قرار پا جائے, تو مجھے اس قابل بنا دے. اب اس کے بعد آخر میں اپنی موجودہ سچویشن, وان تجعل لی من امری فرجا ومخرجا, میں جس مشکل میں اس وقت گرفتار ہوں اس سے نجات کا راستہ اور ذریعہ بھی تو ہمارے لیے قرار دے دے. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. روایتوں میں اس کے بعد کی روایت ہے کہ یہ آواز آسمان تک پہنچی, یہ آواز فرشتوں نے بھی سنی. فرشتوں نے سن کر کے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ الہنا نسمع صوتا ودعا, اے میرے پروردگار ہمارے کان میں ایک آواز پہنچ رہی ہے اور ایک دعا آ رہی ہے. وہ آواز دعا ہی کے شکل میں ہے, ایک آواز ہم سن رہے ہیں اور آواز کے اندر جو مفہوم پیش کیا گیا ہے جو دعا اس کو بھی سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ الصوت صوت سبی, آواز تو کسی بچے کی لگ رہی ہے, آواز کسی بچے کی ہے. وہ دعا او دعا او نبی, لیکن دعا کے جو الفاظ ہیں وہ کسی پیغمبر کی دعا لگ رہی ہے. الصوت صوت السبی, آواز تو بچے کی ہے, کیونکہ 7 سال 9 سال عمر بیان کی جاتی ہے اس وقت. کم سے کم عمر جو ہے وہ 7 سال ہے, زیادہ تر لوگوں نے 7 سال کو مانا. 7 سال کی عمر ہے جناب یوسف کی, بعضوں نے جو ہے وہ 9 سال اور 13 سال کی بھی روایتیں ہیں, لیکن بہرحال سب سے کم 7 سال کا. الصوت صوت السبی, آواز تو بچے کی آواز ہے لیکن لہجہ مفاہیم کتنے اعلیٰ مفاہیم پائے جا رہے ہیں. بات کرنے کا انداز, گفتگو کا انداز, سلیقہ, لگ رہا ہے کہ یہ تو نبی کی دعا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل کنویں میں آئے اور آنے کے بعد یوسف سے پوچھا, یہاں کیا کر رہے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو, تو کیا کر رہے ہیں, بھائیوں نے ڈال دیا ہے, خود سے تو آئے نہیں ہیں, بھائیوں نے اس حال پہ ہمیں پہنچایا ہے, تو کیا چاہتے ہو, باہر نکلنا چاہتے ہو یا یہیں رہنا چاہتے ہو؟ جناب یوسف جواب دیتے ہیں, یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے, اسے جو منظور ہو, باہر نکالنا چاہتا ہے تو باہر نکال دے, یہاں رکھنا چاہتا ہے تو یہاں بھی رہنے کو تیار ہو, جو خدا کو منظور ہو. اس وقت جناب جبریل نے کہا کہ تمہارے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو. اور اس دعا کے بعد جناب یوسف کنویں سے باہر نکلے ہیں. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل لی مما انا فی فرجا و مخرجا. یہ دعا جناب جبرائیل نے جناب یوسف علیہ السلام کو تعلیم فرمائی کہ اللہم انی اسألک, اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں, طلب کرتا ہوں. بأن لک الحمد, پہلی بات تو یہ کہ ساری حمد و تعریف تیرے لیے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. المنان, تو احسان کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر. بدیع السماوات والارض, تو ہی وہ ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا. ذو الجلال والاکرام, تو صاحب جلال و اکرام ہے. میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں؟ پہلی چیز ان تصلی علی محمد و آل محمد, محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر. یہ وہ دعا ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا. محمد اور آل محمد پر جب ہم رحمت طلب کرتے ہیں خدا سے, رحمت کی دعا کرتے ہیں, تو یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے. تو پہلے وہ دعا کر لیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد وہ دوسری دعا. جب خدا ایک دعا کو قبول کر لے گا تو ساتھ میں زیادہ. ہمیشہ طریقہ یہی سکھائے گا کہ جب بھی دعا کریں تو اپنی بات کہنے سے پہلے محمد و آل محمد پر درود ضرور بھیج لیں. اس کے بعد حضرت ان تجعل لی مما انا فی, جن حالات میں میں ہوں تو دیکھ ہی رہا, جن حالات میں میں ہوں میرے لیے ان حالات سے باہر نکلنے کا راستہ فراہم کر دے. کہ اس دعا کے بعد ہے کہ پھر وہ قافلہ آیا ہے اور ڈول ڈالا ہے وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ کل اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ وقت اب نہیں ہے اس کو آغاز کرنے کے لیے. افطار کا وقت قریب آ گیا ہے. ہم بھی محمد و آل محمد پر درود بھیج کر کے دعا کرتے ہیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد, انتجعل لنا مما نحن فیہ. پالنے والے, ہم جن حالات میں ہیں, اب میں کی بات نہیں ہے, ہم سب جن حالات میں ہیں, مشکلوں میں ہم بھی گھرے ہوئے ہیں. یوسف کے پاس ایک مشکل تھی, وہ کنویں میں ہیں, ایک کنویں میں یوسف تھے, ہم جانے کتنے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں. خواہشات نفس کا کنواں ہے, سب سے گہرا کنواں جو ہمارا ہے وہ خواہشات نفس کا ہے جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں. اغیار کی جو ہے غلامی کا کنواں ہے, اپنوں سے جو ہے بیزاری کا کنواں ہے. خدایا ان تمام کنوؤں سے ہمیں بھی صحیح و سالم باہر نکلنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.